نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد للہ آج سوا بارہ تلاوت کیا گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ یونس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے توحید کے دلائل ذکر فرمائے ہیں. مثلا اللہ جل و جل کریم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے, پھر عرش پر استوا فرمایا جیسے کہ اس کے شان کے لائق ہے اور کام کی تدبیر فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند سے اپنی ذات پر استدلال فرمایا. اس سورہ مبارکہ کے دوسری رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی سلسلے کو جاری رکھا اور شرک کی مذمت مختلف پیرایوں میں بیان کی. تیسرے رکوع کے اندر بھی اللہ جل و جل کریم نے مشرکین کی مذمت اور ان کے رد اور دنیا کی مثال بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے, یعنی ان لوگوں کی مثال جو دنیا کو چاہنے والے ہیں, جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں, کہ ایک شخص وہ فصل بوتا ہے اور اس کی کھیتی جب تیار ہو جاتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے کاٹوں, اچانک اس پر کوئی آفت آ جائے اور اس کی وہ تمام کھیتی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. تو اللہ جل و جل کریم نے فرمایا دنیا چاہنے والے لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ دنیا جمع کرتے رہتے ہیں, اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, جب انہیں تھوڑی سی امید ہو جاتی ہے تو اچانک اس پر موت آ جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ جل و جل کریم نے چوتھے رکوع کے اندر بھی اپنے توحید کے دلائل کو ذکر فرماتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے معجز ہونے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ مشرک جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے طرف سے گڑھ لیا, اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے اس کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جس جو تم سے ہو سکے ان تمام کو ملا لو, اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ. فرمایا قل فأتوا, فرما دیجئے لے آؤ بصورت مثلہ, اس جیسے کوئی ایک صورت, ودعوا من استطعت من دون اللہ, اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اسی طریقے سے اللہ جل و جل کریم نے اس سورہ مبارکہ کے یعنی سورہ یونس کے رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوشی کا اظہار کرو, اور یہ خوشی کا اظہار کرنا تمہارے تمام جمع پونجی سے جو ہے بہتر ہے. اب یہاں رحمت سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے اور رحمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی بابرکت بھی ہو سکتی ہے, دونوں کوئی بھی مراد لے لو, دونوں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے. چاہے قرآن پر کوئی خوشی کا اظہار کرے, چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے, یہ دونوں تمام دونوں دولت سے اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے. پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے جو اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالی کے حلال رزق کو حرام کرتے ہیں اور حرام رزق کو حلال ٹھہراتے. فرمایا قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حرام و حلالا, تم فرما دو بلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا اس میں تم نے اپنے طرف سے حرام اور حلال ٹھہرا لیا. قل اللہ اذن لکم الا تفترون, تم فرماؤ کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو, یعنی کیسے تم نے ہمت کر لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کی بھی چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا, جیسے کہ میلاد شریف کے توشے کو بعض لوگ حرام کہتے ہیں، گیارہویں شریف کے کھانے کو حرام کہتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء ہے. اور فرمایا کہ حلال کو تم حرام کرتے اور حرام کو حلال ٹھہرا، جیسے کہ تصویر کشی ہے اور اسی طریقے سے سود ہے، یہ حرام ہے بعض لوگ اس کو حلال جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے. اس کے اگلی رکو یعنی رکو نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. انہیں خوشخبری دیجئے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کر دے. اس کے ساتھ ساتھ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کا ذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع نمبر 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا واقعہ بیان فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ فرعون کو غرق کرنے کا تفصیل واقعہ بھی رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب وہ سمندر میں اپنے لشکر کے ساتھ گز گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پر پانی آ گیا، تو اب وہ جو ہے یہ کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لائے اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا آل آنا، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور پہلے اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور تو فسادی تھا، یعنی جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت تو نافرمانی کرتا رہا، تو فساد کرتا رہا، اب جب وقت چلا گیا تو اب ایمان لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فل یوم ننجیک ببدنک، آج ہم تیری لاش کو باقی رکھیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ آنے والوں کے لیے وہ نشانی رہ جائے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دشمن خدا کو غرق کر دیا سمندر کے اندر، اس کا ذکر یہاں ہے. اور رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کا ذکر فرمایا کہ جب یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو عذاب کے حوالے سے جو ہے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کل جو ہے تم پر عذاب آ جائے گا، تو ان کے قوم کہنے لگی کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ آج تک جھوٹ نہیں بولے، واقعی اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو رات کو ہم دیکھیں گے، اگر حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے نکل گئے تو واقعی عذاب آئے گا. چنانچہ اس رات کو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، اور ان کے قوم جب اگلی صبح دیکھتے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتی ہے، وہ ملتے نہیں ہیں، پھر وہ سارے جو ہے عذاب کے اثرات کو دیکھتے ہیں کہ بادل وغیرہ آ جاتے ہیں اور مختلف جو اثرات نمودار ہو گئے، تو وہ سارے بال بچوں کو لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں، اور جنگل میں ٹاٹ کا لباس پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، بام ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے معاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کیا ہو وہ واپس لوٹاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کی اینٹ اپنی دیوار کے اندر لگائی ہو تو اس دیوار کو کود کر اس کو ڈھا کر اس کی اینٹ اس کو واپس کر دی. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی جو ہے توبہ قبول فرمایا، اس کا ذکر اس رکوع کے اندر اللہ جل و علا الکریم نے فرمایا. سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 پارے کے آغاز میں یہ ارشاد فرما کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ٹھہرے گا کہاں اور وہ سپرد کہاں ہوگا. تو سپرد ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کا مکان وغیرہ، رہائش وغیرہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دفن کہاں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل و علا الکریم وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش زمین اور آسمان کے پیدائش سے پہلے پانی پر تھا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عرش اور پانی کی پیدائش وہ زمین اور آسمان سے قبل ہے. رکوع نمبر 3 کے اندر اور 4 کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تبلیغ کا مفصل احوال، اور قوم نوح پر جو طوفان آیا تھا اس طوفان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ہود کے رکوع نمبر 3 اور 4 کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. طوفان آنے کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سال کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے، اور اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ جو ہے وہ پیدا نہ ہوا. جو بچے نابالغ تھے وہ سب کے سب بالغ ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت پر وہ بھی اسلام نہ لائے اور انکار کر لیا. اس انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کشتی بناتے تھے تو ان کے، چونکہ وہ جنگل کے اندر وہ درخت کاٹ کر وہاں کشتی بنا رہے تھے، لوگ اس کے پاس آ کر پوچھتے نوح کیا کر رہے ہو، تو آپ ارشاد فرماتے کہ میں ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر تیرے گا. تو وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے تو تم نبی تھے، اب بڑائی بن گئے، اور یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تم کائے کو جو ہے ایسا مکان بنا رہے جو پانی پر چلے گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ انتظار کرو، جیسے تم آج مجھ پر جو ہے ہنس رہے ہو، کل کلا کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ہم تم پر ہنسیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آیا اور تنور کے الفاظ آئے کہ تنور ابل پڑا. اب تنور سے مراد کیا ہے؟ ایک روایت یہ کہ یہ تنور سے مراد جو ہے حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت میں ایک تنور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملا تھا، وہ مراد ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بلاد شام کے اندر ایک تنور تھا، اور ایک روایت یہ کہ ہند کے اندر ایک تنور تھا. تو اس تنور سے پانی کا ابلنا عذاب آنے کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا تھا. تو وہ تندور جب ابل پڑا، زمین و آسمان سے جو ہے پانی، زمین سے پانی نکلنے لگا، آسمان نے پانی برسایا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کشتی بنائی تھی جس کے بنانے میں تقریباً 2 سال لگے تھے، اس کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی جو ہے 50 گز تھی اور اونچائی 30 گز تھی. اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ملتے ہیں. 3 درجے اس میں بنائے گئے تھے. اوپری طبقے پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ، اور پرندے تھے. درمیان والے حصے میں اس میں جو ہے چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے نچلا جو طبقہ تھا اس میں درندے وغیرہ اور وحوش، یہ جو ہے سب سے نچلے طبقے میں تھے. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس یہ پرندے وغیرہ اس وقت جب عذاب کے آثار نمودار ہو گئے آتے تھے، آپ یوں ہاتھ کرتے تھے، سیدھے ہاتھ میں نر اور الٹے ہاتھ میں مادہ پکڑ کر اس کو اس کے اندر ڈالتے تھے. ایک ایک جوڑ اس میں سے انہوں نے تمام کے اندر جمع فرما لیا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب آیا طوفان کی صورت میں، یہ پورے روئی زمین پر، صحیح روایت کے مطابق یہ کہ پورے روئی زمین پر یہ طوفان آیا تھا، اور 10 رجب المعجب کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اور 10 محرم الحرام کو، یعنی 6 مہینے تک مسلسل یہ سیلاب رہا، اور 40 دن تک مسلسل بارش برستی رہی. 6 مہینے تک یہ سیلاب رہا، اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر جا کر یہ کشتی ٹھہری. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے اس میں سے اترے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 950 سال آپ نے تبلیغ کی. اس کے بعد جو ہے طوفان آیا، اور طوفان کے بعد 60 سال تک آپ مزید زندہ رہے. تو یہ کل اگر ملا لیا جائے تو 950 اور 40 سال یہ ہو گئے 990 سال، اور 60 اس کے ساتھ ملا لیے تو 1050 سال جو ہے ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 1050 سال رہی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رکوع نمبر 5 کے اندر قوم عاد کا ذکر فرمایا، اور رکوع نمبر 6 کے اندر قوم سمود کا ذکر فرمایا، رکوع نمبر 7 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا کہ ان کے پاس جب جبریل امین اور فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت اسحاق اور ان کی پیچھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشارت دی، اس پر اس کو سن کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ تھی، انہوں نے جب سنا وہ مسکرانے لگی، کیونکہ ان کی عمر تقریباً 90 سے تجاوز کر چکی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک جو ہے وہ 120 سال تھی. تو اس پر وہ تعجب کا اظہار کرنے لگے تو فرشتوں نے ان سے فرمایا کہ تمہیں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے گھر پر تو روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور عجائبات دیکھتے رہو، پھر تعجب کا اظہار کرتے ہو. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہ فرشتے بیٹھے رہے تو آپ نے ان سے پوچھا آمد کا، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم جو ہے قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے آئے. اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے آپ نے سوال و جواب کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، کہ ابراہیم ہمارے ساتھ لڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ معاملات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ ابراہیم اس بارے میں ہم سے سوال مت کرو, اس لیے کہ یہ عذاب کا فیصلہ اٹل ہے, یہ ٹل نہیں سکتا, یہ عذاب ہو کر رہے گا. اور قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کا ذکر بھی اس رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو ہے نچلے کو اوپر کر دیا گیا, اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جبریل امین نے جو ہے اپنے پر نیچے گاڑے اس بستی کے اور جو سدوم کے نام سے ہے اس کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے, یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں کی آوازیں سنی. یہ فجر کے وقت جو ہے سحری کے ٹائم یہ عذاب ان پر آیا تھا, اور وہاں سے جو ہے ان کو الٹا کر کے پھینکا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. آج بھی اس بستی کے اثرات جو ہے مدینہ شریف سے جب بندہ شام کی طرف جاتے تو راستے میں یہ پڑتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اہل مکہ کو اس بات کی دعوت دی کہ تم ان علاقوں سے گزر کر جاتے ہو, قوم سمود, قوم ہود اور قوم لوط کے وادیوں سے گزر کر جاتے ہو, ان سے عبرت حاصل کرو اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور تباہی سے تم بچ سکو. تو جو خوش قسمت تھے وہ ایمان کے دولت سے سرفراز ہو گئے, اور جن کی قسمت میں جو ہے عذاب تھا, جو بدقسمت تھے وہ ایمان نہ لا سکے اور ہمیشہ ہمیں اس کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے. اللہ جل و جلالہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. الہ العالمین, قرآن کریم کی نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہمارے ذہنوں کو معطر فرما. پروردگار عالم قرآن کو ہمارے لیے قبر کے اندر مونس بنا, بروز محشر ہمارے لیے شفیع بنا. الہ العالمین, قرآن کریم کی برکت سے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما, جملہ امراض سے سبکدوشی عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.